أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چلیے کنٹینیو کرنا ہے ہم نے 18th پارے ایک دفعہ کوئی ایک دعا دہرا لیجئے اور انشاءاللہ ہم بغیر کسی ڈیلے کے شروع کریں گے کیونکہ ہمارے پاس بگ گول ہے آج کا انشاءاللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ایک دفعہ مل کے پڑھیں رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
چلیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قرآن پاک کی روشنی میں دین و دنیا اس میں ہم سورۃ نور کر رہے ہیں 18th پارے میں پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ لگا ہوا الزام تھا جس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے اور عفق کہتے ہیں طوفان کو حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ملک یا زمین کے ٹکڑے میں پانی میں آیا ہوا طوفان یعنی سمندر یا دریا میں آیا ہوا طوفان اتنی تباہی نہیں مچاتا جتنا کسی کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ ایک غیر ذمہ دارانہ بات کوئی ایک جملہ کوئی ایک کمنٹ کوئی ایک بات پھیلاتی ہے زبان سے نکلی ہوئی ایک چھوٹی سی بات بعض دفعہ پورے معاشرے میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے یہ بات کسی دنیا دار کے منہ سے بھی ہو سکتی ہے یہ بات کسی دیندار کے منہ سے بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ اس کے لیے بڑے بڑے اسٹیج سجائے جائیں اور بڑے بڑے میڈیاز اور اسی طرح سے کہہ لیجئے کہ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ بات کی جائے بعض دفعہ انسان بڑی ہی چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کر غیر ذمہ داری کی بات کرتا ہے جیسے عبداللہ بن ابی نے کی ہوگی کل کوئی اس سے پوچھے سناؤ بھائی تم نے اتنا طوفان کیوں اٹھائے گا وہ کہے گا میں نے کیا کیا میں نے تو دیکھا جو مجھے لگا میں نے کہہ دیا تو یاد رکھیے یہ جملہ لکھ لیں اپنے بولوں کو تولیں ابھی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں نا کل جب آپ میرے والی جگہ پہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے بڑی بڑی جگہوں پہ لے جائے گا نا 100 دفعہ سوچیں گے پھر بولیں گے ان جگہوں پہ بیٹھ کر ایک غلط بات کرنا پوری کمیونٹی کا سکون برباد کر دیتا ہے انسان جتنا بلندیوں پہ جاتا جاتا ہے اتنا اس کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو یہاں سے واقعیف کے بعد اب کچھ سبق دلائے جا رہے ہیں آپ کو مجھے آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 سے کنٹینیو کریں گے کہ ایک طوفان برپا ہو گیا نبی کی بیوی اور اتنی لاڈلی بیوی اور اصل میں بدنام نبی کو کرنا تھا کہ دین کو تو بدنام کر نہیں سکتے تو دین دینے والے کو بدنام کر دیں تو دین خود بخود لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس تلقونہ بالسنتکم وتقولون بافواہکم بافواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم ایک ایک لفظ گولڈن سینگ ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے جب تم اس بات کو زبان در زبان لے رہے تھے یہ پتہ کیا ہوتا ہے ہیلو سنا تم نے کچھ بتاؤں سنا ہے وہ کیا ہوا تمہیں تو انہوں نے کیا کہا تمہیں تو یہ کیا جنگل کی آگ کی طرح وہ جملہ جاتا ہے یہ ہے اس تلقونہ بالسنتکم سنی سنائی سب طوطے چڑیا بن جاتے ہیں، ایک بات کو آگے پھر دوسرا پھر تیسرا، کانوں میں یہ، اور بعد میں کہیں گے ہم نے دکھ سے کہا، کوئی کہے گا ہم دردی سے کہا، کوئی کہے گا یقین نہیں آیا، کسی نے کہا روکو ان کو، کسی کو ٹوکو. دیکھیے کوئی ایک غلط بات کرتا ہے ادھر ہی ڈمپ کر دے، اس کا ذکر ہی نہ کریں. اور آج کے دور میں اس کی بہترین مثال جس کو میں کہہ سکتی ہوں وہ واٹس ایپ پہ آئے ہوئے میسیجز ہیں. جلدی کر دیجئے، یہ ہونے لگا ہے، وہ ہونے لگا ہے، جلدی کر دیں اس کو، میسیج کو آگے کر دیں، واٹس ایپ پیڈ ہونے لگا ہے، پیسوں کا ہو جائے گا، یہ ہوگا، پاکستان میں یہ ٹیکس لگنے والا ہے، ڈالر اتنے کا ہو رہا ہے، جلدی کریں. جس نے اس کو آگے نہ کیا، یہ ہے استلقاؤ نہ ہو بھی السینتکم. پہلے تو زبانوں سے لوگ باتیں کرتے تھے نا، کہیں جانا پڑتا تھا بات کرنے کے لیے، اب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، صرف ایک کلک ٹک ٹک. اور اپنے لیے بھی اصول بنائیں، جس کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں یہاں اس ہال میں یا آپ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی بات سنیں اس کو وہیں چھوڑ کے آ جائیں. اہم بات ہوگی خود ہی کوئی اور کہہ دے گا. سچی بات ہے تو جیسے ایک شخص تھا تو کسی دیندار کے پاس بھاگا بھاگا آیا، بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ بات مجھے بتانے سے تمہیں فائدہ ہوگا؟ سوچ میں پڑ گیا، کہیں گا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہیں گے یہ بتاؤ کہ جو بات تم مجھے کہنے لگے مجھے اس کو سن کے خوشی ہوگی؟ نہیں، خوشی بھی نہیں ہوگی. کہنے لگے اگر تم یہ بات مجھے نہیں بتاتے تو اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا. نہیں. کہا پھر جاؤ واپس، مجھے نہ بتاؤ. اتنا اپنے اندر برتن بڑا کر لیں دل کا کہ سارا شہر بھی آپ کے خلاف کوئی بات کرنے لگے، پورے ملک کی بات تو نہ بھی کیجیے، آپ اس کو مت سنیے. یہی ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. ٹریش کو ساری گلی گلی لے کر پھریں گے، پورے محلے میں گندگی ہو جائے گی. ایک تو بات کہہ ہی دیتا ہے غیر ذمہ داری کی، لیکن ہم اس کو پھیلانے میں مفت کے مددگار بن جاتے ہیں. تو ایسی باتیں جس میں سکینڈلز ہوں، جس میں دوسروں کے خلاف باتیں ہوں، اگریشن ہو، نفرت ہو، بے یقینی پھیلانا مقصد ہو، لوگوں کو کسی دین کے کام پہ روکنا مقصد ہو، کسی دین کی جگہ پہ جانے سے روکنا مقصود ہو، تھوڑی سی عقل استعمال کر کے بندہ اس کو چھوڑ دے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہر چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ سکھایا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے نا، ابو جہل وہاں تھا، نظر بن حارث ادھر تھا، ربیہ تھا، شیبہ تھا، ابو اسی طرح ابو لہب تھا. کوئی ایک سیرت میں سے مثال لا کر بتائیں کہ اللہ کے نبی حرم میں آئیں اور کہیں دیکھو دیکھو ابو جہل کیا کر رہا ہے اور دیکھو ابو لہب کیا کر رہا ہے. کہہ لیجئے نا کہ وین وتھ کائنڈنس. تو بہرحال ایک مدینہ کی فضا میں ایک مہینہ تک اضطراب رہا، اور وہ کیا ہے اس کو تو جب آپ ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دین میں اتنا آزمایا. ایک تو دینی باتیں تھیں، اب تو نبی کے گھر پہ آ گئے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی کا سکون برباد کرنے کی بات ہے. تو آیت 15 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ کیا ہے؟ اپنے لیے پوچھئے خود سے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. دوسروں کے امتحان ہم سارا دن لیتے رہتے ہیں، اپنا امتحان دینا اور اس کا پرچہ چیک کرنا یہ سب سے مشکل چیز ہے. تو خود سے پوچھئے کیا میں ہر سنی سنائی بات کو آگے تو نہیں کرتی؟ سب کے لیے یہ سوال، دوبارہ بولتی ہوں، کیا میں سنی سنائی ہر بات کو آگے تو نہیں بڑھاتی؟ کیا میں بغیر سوچے سمجھے تو نہیں بولتی؟ اللہ کے نبی کی یہی روایت کا خلاصہ ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. تو کیا میرا یہ معمول تو نہیں ہے؟ زندگی کا ایک اصول بنائیں کہ میں نے کسی کے خلاف نہیں بولنا. یقین کریں اگر کسی کو خارش کی بیماری ہو جائے نا، یہ ایسے کھچ 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 خارش، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ آپ کے اندر کوئی بات گئی اور آپ اس کو باہر نہیں کر پا رہے. بعض لوگوں کو ایسے لگتا ہے جلتی آگ پہ کھڑے اور جب تک دو چار کو بتا کے ٹھنڈے نہ ہو جائیں، اور وہ اگلے نے بھی دو چار کو ہی بس بتانا ہے، پھر اگلے نے بھی دو چار، اور ایک کی بات ایک گھنٹے کے اندر 10,000 تک پہنچ چکی ہوتی ہے. نہیں کرنا آپ نے ایسا، ورنہ آپ کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا. اگر میں اس طرح کی باتیں کروں نا، یقین کریں آپ کو میری بات کا ذرا اثر نہیں ہوگا. یہ قرآن میرے زبان پہ آئے گئی نہیں. آپ پہلے اپنے اندر تو وصف لائیں، صبر، سکون، ہو گیا، اٹس اوکے، ٹیک یور ٹائم، ریلیکسڈ، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، یہ فیلنگز رکھیں. آدھی سے زیادہ ہمارے گھریلو مسائل، خاندانی مسائل اور ہماری ڈے ٹو ڈے معاشرتی زندگی کے پرابلمز ختم ہو سکتے ہیں. نبی کے منہ پہ کھڑے لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے تو آپ کہتے تھے پتہ نہیں کس کو کہا. وہ کہتی تھی ابو لہب کی انت مزمم مزمم فینا، لوگ آ کے بتاتے اللہ کے نبی آپ مزمم کہہ رہی ہے، کہا پتہ نہیں وہ کون ہے، میں تو محمد ہوں، یعنی محمد کا اپوزٹ مزمم صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے تو میرا یہ نام رکھا، یہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہی ہے، اتنے بھولے بن جائیں غلط باتوں کو سن کے، پھر پاؤں میں آگ نہیں لگے گی۔ اور یاد رکھیے کہ ایسی ہمدردیاں بعض دفعہ بہت مہنگی پڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ دوستوں میں، ساتھیوں میں، محفلوں میں اور شادیوں میں دوسروں کے خلاف بولنے کی بات آئے تو کہیں، ہائی لائٹ کریں اس جملے کو، بلکہ ہوم ورک کے طور پر 3 دفعہ یہ جملہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، مجھے ضرورت بھی نہیں کس بات کی یہ بات بولنے کی، میں کیوں بولوں، خود ہی بول لیں گے، تمہیں پتہ ہے اس کا کیا تعلق ہے، کیا مطلب ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، اتنے دو ٹوک ہو جائیں، ورنہ یاد رکھیں کل قیامت کے دن ساری نیکیاں آپ کے ہاتھ میں پڑی رہیں گی اور وہ ایک جملہ آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے جو کسی کے بارے میں نا حق بولا۔ یقین کریں کیا وہ حسرت کا دن ہوگا، ساری تہجدیں، سارے گرمیوں سردیوں کے روزے اور ساری دھوپ کے اندر کی ہوئی نیکیاں پسینے بہائے ہوئے ضائع ہو گئے صرف کسی کے بارے میں ایک جملہ بول کر۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنی غیر ذمہ داری سے بولتے کیسے ہیں، زبان کیسے ہلتی ہے، چھری بھی ہم احتیاط سے چلاتے ہیں، کینچی کو بھی نہیں فالتو چلاتے، لیکن زبان بڑی چلتی ہے، اللہ اس زبان کی تباہیوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ دیکھیے ایک طوطا ہوتا ہے اور ایک انسان، دونوں میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ طوطا ہر سنی بات کو آگے کر دے تو وہ طوطا ہے، لیکن اگر انسان ایسے باتوں کو آگے کر دے تو اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 19، اب اسی کے سیکوینسز آفٹر ایفیکٹس، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے فحاشی ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ہے وہ آیت جس کو بڑے دکھی دل کے ساتھ اگر پڑھیں تو میڈیا ذہن میں آتا ہے، کس رنگ میں، برائی کی نشر و اشاعت، ہائی لائٹ کریں، لائیو براڈ کاسٹنگ آف بیڈ تھنگس، غلط چیزیں، فحاشی، اریانی، اسکینڈلس، دس۔ آج کے دور میں میڈیا کا بہت بنیادی کردار ہے۔ اس معاملے میں کچھ لوگوں کا ہدف ہی یہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلے، ان کے اپنے کلچر میں تو پھیلی ہوئی ہے، وہ تو پھیلائیں گے، لیکن شعور کے ساتھ، اگر ارادے کے ساتھ مسلمانوں کی نسلوں کو ایسی چیزوں میں ملوث کرتے ہیں کہ ہاتھوں کے اندر وہ سارے آلات آ جائیں جس سے ایک بٹن کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، سوچنے کی بات ہے۔ آپ شوق سے تفریح کا سامان جمع کریں، اللہ نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں جو مرضی لا کر رکھیں، لیکن ضرور نظر رکھیں کہ بچے کرتے کیا ہیں۔ آنکھیں تو گندی نہیں ہوتی، بچوں کے دل تو گندے نہیں ہوتے۔ آج ان آیات کو شعور کے ساتھ پڑھیے اور میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے میٹھے زہر کے طور پر ہمارے ملکوں میں یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو بچا لے، یہ یلغار ہے سوچ پر، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ رومز میں، ہمارے جینے مرنے اور شادی بیاہ میں فحاشی کے پھیلاؤ کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے، سچ ہے کہ جھوٹ؟ کہاں گیا مقصد، کہاں گیا وہ پیغام جو سورت حج کے آخر میں دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا، تم تو نبی کی امت تھے، تم نے کیوں خود کو فحاشی کے طوفان کے اندر ملوث کر لیا؟ آج بھی نہ بچو گے تو گندگی کا طوفان تمہیں بہا کر لے جائے گا۔ پانی کے طوفان آتے ہیں، ٹل جاتے ہیں، سال 6 مہینے میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بے حیائی کے طوفان، ہائی لائٹ کریے گا اس جملے کو، بے حیائی کے طوفان میں نسلیں بہتی ہیں، پھر کئی آنے والی نسلوں تک ہوش ہی نہیں آتا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کسی نے ایک کلپ بھیجا کہ آپ کے بچے ظاہر تو آپ کے پاس ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ اغوا ہو چکے ہیں، کڈنیپڈ کڈس، نہ سوچ اپنی نہ فکر اپنی۔ اور کسی نے لکھا کہ آپ کے 3 سے 5 ہزار ممبرز ہی کیوں نہ ہوں، جن کو آپ دن رات چٹ چیٹ اور میڈیا کے تھرو ٹچ کرتے ہیں، لیکن اگر کھڑے کھڑے آپ کو دل کا دورہ پڑے تو آپ کو اپنے ارد گرد والوں میں سے کسی کی ضرورت پڑے گی۔ آج یہ ہو گیا، باہر والوں سے رابطے، قریب والوں سے بے تعلقیاں۔ تو آج یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے، اس پہ جتنی بات کریں وہ تھوڑی ہے۔ اس پہ اپنے آپ کو چیک کیجئے، اور خاص طور پہ یوتھ میں، ینگ ایج، مصروفیت مل جائے قرآن کی، بہت ساری بیکار چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ گھریلو خواتین سارا دن میگزینز اور آگے تو کچھ اور دیکھتی تھی، اخبار جہان اور اخبار خواتین اور ناول فکشن، اب رسالے، ماڈلز، کپڑے، زیورات۔ زندگی کا اتنا چھوٹا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ونس اے وائل اٹس اوکے۔ کبھی آپ کے گھروں میں کوئی شادی آئی، شوق میں جائیے کپڑے بنوائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کا جوڑا بنانا ہے، شوق کر لیجیے، لیکن یہ لائف سٹائل نہیں ہو سکتا آپ کا، یہ تو زندگی کو سستا بیچنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت 22 میں اب ایک اخلاقی بات سکھائی جا رہی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے فضل والے اور وسعت والے قسم نہ کھائیں اس بات کی کہ وہ دیں گے اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کے راستے میں، بس چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ اللہ تو ہبو نہیں یغفر اللہ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشتے والا مہربان ہے۔ یہ ہے آیت 22، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ دکھ کی بات کیا ہے کہ مستو رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، آپ کے ٹکڑوں پر پلے۔ اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ یہ یتیم بھی تھے، مسکین بھی تھے۔ ابو بکر صدیق ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا تو قسم کھا لی کہ آج کے بعد مستوں کو میں کچھ نہیں دوں گا۔ اور دیکھا جائے تو عدل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جب سانپوں کو دودھ پلائیں اور وہ ڈسنے لگیں تو دودھ دینا چھوڑ دو۔ لیکن یہ مقام صدیقیت سے گری ہوئی بات ہی، اس جملے کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ میں سے کون صدیقہ بننا چاہتی ہیں؟ آپ کو تک انسانیت میں سب سے اونچا درجہ جس پہ کوئی امتی جا سکتا ہے، یعنی آپ اور میں، عام لوگ، کیونکہ اس کے اوپر پھر نبوت ہے جو کسی کو نہیں مل سکتی، اب رسالت کی تو بات ہی نہ کریں۔ سب سے اونچا مقام جو آپ میں آج کے دور میں گمان کر سکتے ہیں اپنے لیے، وہ صدیق ہے۔ اور ابو بکر کو اللہ نے صدیق کہا، ان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر آپ ایسا نہ کریں۔ اے ابو بکر صدیق، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یوں ہی یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ مستوں کو معاف کیا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کا جیب خرچ لگا دیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ میرے سامنے نہ آنا، میرے بیٹے کو دکھ دیا، میری بیٹی کو دکھ دیا، شکل نہ دکھانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں دو، واپس دو، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو زندگی میں اگر کبھی کسی نے آپ کو بھی اتنا ستایا ہو جتنا ابو بکر کو مستوں نے ستا دیا، بیٹی پہ تہمت زنا کی، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ سوچیے آپ، یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہوتی۔ لیکن ابو بکر صدیق نے جو ہی یہ بات سنی کہ اللہ تحبو نہ یغفر اللہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کہا اللہ تعالیٰ، نحبو، ہم چاہتے ہیں، ونرضا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو کہا جاؤ پھر مستوں کو معاف کرو۔ دیکھیے یہ درجے اخلاق کے، آج اگر ہم دینداروں میں آ جائیں، دین پھیل چکا ہوتا۔ مجھے تو دن بدن یقین آتا جا رہا ہے کہ آج جو عام لوگوں تک دین ابھی نہیں پہنچا اخلاق والا، اس کی وجہ ہم دیندار ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میں اپنے اوپر بھی لے لیتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہم اچھے رول ماڈلز نہیں ہیں، ہم بڑکے بہت مارتے ہیں، ہم جملے بہت لمبے چوڑے کستے ہیں، ہم اپنے تقووں کی باتیں بڑی کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا عملی کردار لوگوں کو دھندلا دکھتا ہے۔ اگر آج ہم دین کی بات کرنے والوں کا کردار اور اخلاق اور ان کا دوسروں سے معاملہ ایسا ہو جائے جیسا اللہ یہاں گائیڈ کر رہا ہے، پوری دنیا کو بغیر تقریروں کے آپ فتح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی کو تقریریں کی تھی، کتنے کو واعظ کیے تھے، کتنے کو سیمینار ہوتے تھے، اس دور میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک دفعہ حکم اترتا تھا، آپ کے پاس جو ساتھی ہوتے تھے لوگوں کو جمع کرتے، یا جو پاس تھے اللہ کے نبی ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھتے تھے۔ کوئی اس سے ریلیونٹ بات حدیث کی صورت میں ہوتی تھی تو اللہ کے نبی بول دیتے دیٹس اٹ. ضرورت نہیں, اس وقت لوگ سن کے مان جاتے تھے. آدم سن کے سن ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ زنا کے درجے ہوتے ہیں, صغیرہ سے کبیرہ کی طرف چل پڑتا ہے. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کیونکہ موضوع زنا ہے تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے. نظر سے نگاہ کا دیکھنا. بعض سلف کا کہنا ہے کہ شہوت کے ساتھ دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. جو شخص اللہ کے خوف سے نظر بازی تر کرے, نظر بازی کیا؟ لڑکی کا لڑکے اور لڑکے کا لڑکی, یعنی عورت کا مرد اور مرد کا عورت کو شہوت کے ساتھ دیکھنا, محبت کے ساتھ دیکھنا, اگر کوئی ایسا چھوڑ دے تو اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی حلاوت و مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. جہاں غیر محرم کو دیکھتے ہوئے نظر میں کوئی خیال آئے, فوری نظریں وہاں سے ہٹا لیں. ایک روایت صحیح مسلم میں کہ عورتوں کے فتنے سے بچو, اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کا برپا کیا ہوا تھا. تو نظروں کو ہٹا. اب کیسے؟ آپ تو ماں خود بٹھاتی ہے بچے کو کارٹون دیکھنے, ایک سال کا بھی بچہ نہیں اور ٹپ ٹپ وہ چمکتی پھدکتی تصویروں کو دیکھتا ہے. چلیے وہ ڈیفارمڈ قسم کے فیسز ہی ہیں نا. تو اس کے بعد کیا ہے؟ جو پرسن دن میں 3-4 گھنٹے ٹی وی پر ٹکڑ ٹکڑ دیکھتا ہے, خبریں سن رہے ہیں, خبریں سنیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ڈیشنگ ہے, کیا ہینڈسم ہے, کیا سجر ہے, اور عورت کیسی پیاری لگ رہی ہے, وہ تو ماڈل بن کے بیٹھ کے آپ کو خبریں سناتے ہیں. آپ جوڑوں کی تو اس میں تشہیر ہوتی ہے. آپ کبھی دیکھے خبروں کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ جو خبریں پڑھنے والی نے جوڑا پہنا تھا وہ کس بوتی کا تھا, وہ اس کے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے. ماڈلنگ ہے یہ, مارکیٹنگ سٹائل ہے یہ آج کا. آپ اس معاشرے میں بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ مجھے تو غم ہے اگلے 8-10 سال بعد آپ کے بچے اگر آپ کو نظریں جھکانے کے بات پہ ایکسٹریمسٹ نہ کہہ دیں تو آپ جو مرضی کر لیں. ہو رہا ہے یہ سب, ٹخنوں سے شلواریں مردوں کی غائب ہیں, وہ نیچے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں لو ہم پینڈو ہیں, ہم شلوار اونچی کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نظریں نیچی رکھو, ہم نے گرنا گٹر میں گریں گے, وہ یہ کہیں گے. دن بدن ہم نے اپنے دین کو لوگوں کے لیے اجنبی بنا دیا, اور اللہ کے نبی کہہ کر گئے تھے کہ ایک وقت آئے گا دین پھر اجنبی ہو جائے گا. لیکن فتوب للغربا, اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اجنبی بنا دے جو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہو. پھر اس کے بعد آیت 27 سے اگلی آیتوں میں سد ذرائع میں سے زنا کی بات ہوگی, الزام کی بات ہو گئی. اب وہ اسباب جن کی وجہ سے عموماً لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں, اسلام کہتا ہے پہلے ان دروازوں کو بند کر دو. کیسے؟ مثلا گھر میں جاتے آتے وقت اجازت طلب کی جائے, ایسے ہی اٹھ کے منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں آپ نہیں جا سکتے. اسلام کو دوسروں کی پرائیویسی بہت عزیز ہے. جتنا زیادہ آپ دوسروں کے پردے کا اور ان کی پرائیویٹ لائف کا خیال رکھیں گے اتنے آپ ان کے لیے پسندیدہ ہوں گے. اور اگر آپ ہر وقت ہی گھسے رہتے ہیں بھابھی کے کمرے میں اور بھابھی بیچاری نئی نئی اس گھر میں آئی اور اس گھر میں ہی سارے ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میاں بیوی کی پرسنل لائف کے بارے میں قرید ہے, تو یاد رکھیے اوپر سے کچھ نہیں کہیں گے لیکن دل سے خوش نہیں ہوں گے اور بہانہ ڈھونڈیں گے جان چھوٹے ادھر سے الگ ہو جائیں. آپ ساری زندگی ساتھ رہ سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی اگر آپ اپنی اپنی حدیں رکھ لیں. دریا بھی آپ دیکھیے دو ساتھ بہتے ہیں, ان کی اپنی حدیں, اس کی اپنی حدیں. ہم جب ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازیاں دیتے ہیں نا, کبھی محبت کے نام پہ کبھی بے تکلفی کے نام پہ, وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انہی آیات میں عورتوں کے لیے خاص طور پہ وہ آیات ہیں, جیسے آیت نمبر 31 ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا کر لیں. اس سے اوپر مردوں کو صرف دو حکم دیے ہیں, يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, نظریں جھکاؤ, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, مرد بھی پردہ کرے گا لیکن مرد کا پردہ اونلی دو چیزیں ہیں, نظر جھکا لے یعنی غیر محرموں کے بیچ میں ٹکر ٹکر نہیں دیکھنا, چلتے چلتے کہیں نظر پڑی نظر نیچے کر لی, دیٹس اٹ. جب نظر جھکے گی تو شرم کا خود بخود محفوظ ہوگی, پھر زنا کا دروازہ ہی بند ہو گیا. عورتوں کے لیے نمبر 1 نظریں جھکائیں, نمبر 2 اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, نمبر 3 ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت کا اظہار نہ کریں الا ما ظاہر منہا, جو خود سے نکل جائے. ازخارہ ہوتا نا تو یہ ہے کہ جو خود دکھایا جائے, ظاہرہ منہا کہے کہ چھپانے کے باوجود بھی نہ چھپے. بس عورت کا قد کیا ہے, کاٹ کیا ہے, ظاہر ہے کہ عورت حجاب نقاب ڈھیلے ڈھالے ابائے میں بھی ہوگی تو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ عورت کس جسم کی ہے، قد کی ہے، کاٹ کے، یعنی پوری کوششوں کے باوجود اوپر کالا کپڑا بھی ڈال لو، سفید ڈال لو، بغیر کسی چمک کے موتی ستاروں کے حجاب نقاب بھی پہن لو، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر بھی کھل جاتی ہیں، اٹس اوکے. لیکن خود سے کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں دوپٹہ لینے کا سٹائل ہے، ول یدربن بحمرہن علی جیوبہن، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پہ ڈالو. جیوب کہتے ہیں اس حصے کو، جیب لگتی ہے نا ادھر، جیب سینے کا یہ حصہ گردن سے لے کر یہاں تک. یعنی عورتوں کو دوپٹہ لینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، سکارف لینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ سر کے اوپر ہی سکارف کے دو چار بل دے کے خوبصورت چنٹے ڈال کر اور شو پیس بن کے آ جاؤ. بعض لوگ تو حجاب ایسے پہنتے جیسے فریم میں تصویر لگی ہوئی ہے، اور خوبصورت لگتی ہے لڑکی، بلیو می. اور جب ریڈ کلر کی لپسٹک بھی اور نیچے ٹائٹس پہنی ہو اور آدھے گھٹنے بھی ننگے ہوں، پینٹس پہنی ہوئی ہیں، اسکرٹ پہنا ہوا ہے اور اوپر آپ حجاب پہنے، باہر آپ کو 90% ایسا حجاب دکھتا ہے. بڑی بات ہے اگر بچیوں نے وہ بھی کر لیا، کیونکہ وہاں تو لوگ یہ شو ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہاں بھی حالات کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں. یاد رکھیے گا کہ اپنے پردے کا مذاق نہیں اڑانا. آپ اپنے حجاب کے اوپر، نقاب کے اوپر موتی لگاتے ہیں، ستارے لگاتے ہیں، کیوں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ ایک قسم کا دوپٹے کو لینے کا، لوگ کہتے ہیں کدھر ہے دوپٹہ، یہ دوپٹہ. خمر کہتے ہیں خمار، یہ چادر سر سے جو گرتی ہے. پھر ولا یبدین زینتہن، پھر پوری لسٹ ہے کہ کس کس کے سامنے کس کس طرح آ سکتے ہو. سب سے پہلے شوہر ہے، اور پھر اس کے بعد باپ، بھائی، بھانجے، بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، پھر اپنے جیسی عورتیں، غلام ہیں یا بالکل ایسے ہی گھر کے نوکر جو بالکل بوڑھے کھسٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی کچھ ایسے بچے جن کو عورتوں کا پتہ ہی نہیں. اسلام تو ایک ایک چیز بتاتا ہے. یہ الگ بات ہے، ہماری عقل اتنی نہیں ہے، ہم اتنے عقل مند ہونا ہی نہیں چاہتے. کم از کم اس مسلم ملک میں تو اس آیت کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہمارا حسن کون کون نوچتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ولا یدربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، پاؤں مار مار کے نہ چلو، اونچی ایڑی ٹپ ٹپ کرتی، مردوں کے دلوں پہ چلتی بھی لڑکیاں جاتی ہیں ٹک ٹک کرتی. پازیب، پائل، گھنگرو، بچتی ہوئی چوڑیاں، چھن چھن، اور جو کھی 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 کرتی گزرتی ہیں. بعض دفعہ دور سے آواز آئے گی، آپ دیکھیں تو لڑکیوں کا جھرمٹ ہے، اور پاس آنے پہ دیکھے گا تو پردے حجاب کیے ہوئے لیکن باتیں کر رہی ہیں ہاتھ مار مار کر. یہ سب اس میں آ جاتا ہے کہ تمہاری آوازیں کیوں دکھتی ہیں باہر. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے توبہ کرو، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فلاح پاؤ. تو آپ دیکھیے اٹس ویری کلیئر، میرا تو اب اس موضوع پہ کلوز بولنے کو دل نہیں کرتا، اتنی کلیئر ہے. اور اس موضوع پہ ایک الگ سے پورا لیکچر پورے قرآن سے ڈفرینٹ آیتوں کو لے کے ان لوگوں نے جوڑا تھا، کہ جس میں آپ کو پورا عورت کے لباس حجاب کا ایک کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے. پھر اگلی چیز دیکھیے، ون کے لئے یام امن کو، ان میرڈ لوگوں کے نکاح کر دو، رانڈ ہیں، بیوہ ہیں، ان کے نکاح کر دو. اسلام تو ہر چیز بتاتا ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ ہم مانیں کہ نہ مانیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 35، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت نور کی وجہ تسمیہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو آیت 35 سے اگلی آیات میں اللہ کی پہچان اور کفر کی باتیں بیان کی گئیں. یہ ساری باتیں سنے اور مانے گا کون؟ جس کو اللہ کی معرفت ہوگی. اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن میں ایمان موتی کی طرح چمکتا ہے، اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، کینوں اور حسد سے پاک. ساتھ ساتھ چیک کریں کیا میرا دل ایسا ہے. اور تیل کی مثال ہے علم. اس وقت آپ سب کو کیا مل رہا ہے؟ علم کا تیل مل رہا ہے. انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل روشن ہوں گے، چراغ ہوگا، اندر آگ لگے گی. ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے تھے آج تک، قرآن سننے کے بعد بندہ ٹھنڈا نہیں رہ سکتا. تیل ملتا ہے تو مومن کے دل میں ایمان بڑھتا ہے. کائنات کو جو روشنیاں ملی اور جو رہنمائی ملی وہ اللہ کی ذات سے ملی، اور ایک مومن کا دل جو ہوتا ہے اس نور کو ساتھ لے کر چلتا ہے. کافر کے دل میں اسلام اور قرآن کا نور نہیں آتا. یہ قرآن کا نور کس کے دل میں آتا ہے؟ جس کا نور نور فطرت پر ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں. بچہ دنیا میں یہ نور لے کر آتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہو. ایسے ایمان والے پھر کہاں ملیں گے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں، مسجدوں اور مدرسوں، یعنی دین کی جگہوں میں. مومن کہاں رہتے؟ فی بیوت نزین اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ، تو تو کیا پتہ چلا کہ اچھی جگہ پہ جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ایمان کا نور بڑھے گا. اس کے بعد آیت 37 میں محاسبے کا نقطہ ہائی لائٹ کیجیے. کیا میری خرید و فروخت مجھے اللہ کی یاد اور نماز سے غافل تو نہیں کرتی؟ آیت 40 میں اللہ کے نور کی بات ہوئی, تو دعا کریں کہ اپنے ارد گرد کفار کے لیے اللہ ان کے دلوں کو اپنے نور کے لیے کھول دے. یعنی آیت 40 میں اصل میں کفر کی بات ہے نور کے مقابلے میں, کہ مومن کا دل روشن, نورانی, چمکتا, صاف ستھرا, ویری بیلنسڈ, کلیئرٹی آف سوچ, ہر چیز صاف ستھری ہے. کافر کا دل دماغ سب اندھیروں میں, اس کو پتہ ہی نہیں ماں بہن کا فرق, اس کو شراب اور پانی کا فرق نہیں پتہ. تو دعا کریں کہ اللہ اندھیروں میں جو دل ہیں ان کو روشنیوں میں بدل دے. اگلی آیت 41, اس سے اللہ تعالیٰ کائنات کے احکام بتاتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ تم نے ان احکام کو سنا تو پریشان ہو گئے کہ کیسے مانیں, کیوں مانیں, تو دیکھو کائنات اللہ کے حکموں کو کیسے مانتی ہے. یعنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ساری کائنات مسلم ہے, تم بھی مسلم بن جاؤ. اور مسلم کون ہوتا ہے؟ جو سرنڈر کرتا ہے, جو سبمٹ کرتا ہے. آیت 47 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے. کہیں میں اس گروہ میں سے تو نہیں ہوں جو سن کر کہتا ہے کہ مان لوں گا پھر بعد میں مانا نہیں جاتا. سوچئے, یہاں بیٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے سب کچھ کر لیں, باہر جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں. آیت 51 پڑھتے وقت یہ دعا کیجئے, کیا ان مکان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ و رسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا, بولیے سمعنا و اطعنا. یہ کہنا ہے کیا؟ کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو کہتے ہیں ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا. اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. اس کے بعد دیکھیے آیت 53, منافقین کا تذکرہ ہے, ایک دوسرا گروہ ہے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ. آیت 53 سے دوسری قسم کا کردار شروع ہو رہا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا. یہ آیات ایک آئینہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور نیت رکھتا ہے. ہوا کیا کہ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تو ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے کہ یہ آیات نازل ہوئیں, اور ایک ایسے گروہ پر تنقید ہے ان آیات میں جو حکم سننے اور مان لینے کی بجائے عین موقع پر اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو دین کا کام ٹیم ورک ہے. کسی ایک انسان کی خواہشات, کوششیں اور تمنائیں بھی اس کام کو پورا نہیں کروا سکتی جب تک کہ باقی لوگ اس کام کو کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار نہ ہوں. تو یہاں بنیادی طور پر ایسے گروہ کا ذکر ہے جو زبان سے تو بات کرتے تھے لیکن عملی مشکلات آتی تو پیچھے ہٹ جاتے. ہم سب اپنے لیے محاسبے کا نقطہ نوٹ کر لیتے ہیں, کیا واقعی جن باتوں کی میں نیت اور ارادہ کرتی ہوں اور اس کا اظہار بھی کرتی ہوں تو جب اس کام کا موقع آتا ہے تو کہیں میں اس سے پیچھے تو نہیں ہٹ جاتی؟ 3 سیکنڈ لے لیں, اس پہ غور کریں, کوئی کمٹمنٹ کر کے پیچھے تو نہیں ہوئی ہوئی؟ اس کے بعد آیت نمبر 54, سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلیاں دیتے ہیں. کس بات کی؟ کہ لوگ ساتھ دیں یا نہ دیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں بے نیاز کر دیا کہ ٹھیک ہے پھر جو جس کا کام تھا وہ کر دیں گے, اور جو تم کرو گے اس کا ذمہ اللہ کے نبی کے ذمہ نہیں آئے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو گروہ تھا اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کے دل میں نفاق ہو. لیکن عام طور پر ہر گروہ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باتوں میں تو آگے ہوتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں نا گفتار کا غازی کردار کا غازی بن نہ سکا. باتیں وہ بڑی خوبصورت کرتے, موقع مل جائے پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر ان کے باتوں کی قلعی کھل جاتی ہے, ان کی باتوں کی حقیقت کھل جاتی ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ تم اپنے لیے دعا کرو کہ تمہیں اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. آیت 55 میں ایک وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا وعدہ دیا ہے کہ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کو وہ خوشخبریاں ملیں گی جن کے بعد ان کے بڑھتے ہوئے قدم مزید آگے بڑھیں گے اور وہ محسوس کریں گے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے نکالا ہے، تو اس میں سراسر ہماری ہی خیر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت وعدہ کیا کہ جس پر یقین رکھتے ہوئے ملکوں اور انسانوں کے چھوٹے بڑے گروہوں کو ڈھارس ملتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کی مدد، اس کی طرف سے نصرت کے وعدے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو حقیقت میں اپنے دین کی مضبوطی، اپنے دین کو مزید بڑھانے، نمازوں اور فرائض کی پابندی کے ساتھ رسول کی اطاعت کو بھی اپنے لیے زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ کے اوپر یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے، نہیں ہو رہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ، تو یاد رکھیے اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا واقعی ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں جو اس آیت میں ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا وعدہ مشروط ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، کنڈیشنل ہے اللہ کی مدد۔ اگر تم کنڈیشن پوری کرو گے اللہ بھی مدد کرے گا۔ جو بندہ خود کوشش کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کو دیکھیے، آیت 58، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت نور ہم کو کتنے خوبصورت طریقے سے معاشرتی اور گھریلو زندگی کے آداب سکھا رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ گھر میں رہنا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یعنی پہلے گھر سے باہر کے لوگوں کا گھر میں آنا، اس کے رولز بتائے گئے تھے، اب بتائے جا رہے ہیں گھر میں، بچے ماں باپ کے کمرے میں ایسے نہیں آ سکتے، بھائی بہنوں کے کمرے میں ایک دم ایسے نہیں آ سکتی، بہنیں بھائیوں کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ اللہ نے اتنے پیارے ادب اداب رکھے ہیں، کوئی ملازم بغیر نوک کیے کمرے سے اندر نہیں آ سکتا۔ تین دفعہ نوک کیجئے، خود بھی نہیں کوئی آتا چلے جائیے واپس، اتنے پیارے ادب ہیں۔ پاس رہ کر بھی نہ کوئی کسی کو دکھائے، یہ ہے ہمارا دین، اور کچھ دور رہ کر بھی ستانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سلیقے سکھائے ہیں کہ معاشرتی اور گھریلو زندگی کے معاملات، ایک طرف ہمیں اجتماعی زندگی کے احکام مل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گھروں میں رہنے کے ادب اور سلیقے بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام کرنے کے لیے گھروں کو بھی منظم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کا گھر آرگنائزڈ ہونا چاہیے، ڈس آرگنائز نہیں۔ اگر بچپن ہی سے بچوں کی تربیت ایسی کر دی جائے کہ وہ اسلام کو اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین شعار بنا لیں، تو پھر وہ بھی بعد میں امت کے لیے بہترین فرد کی صورت میں ڈھلتے ہیں۔ شروع سے بچوں کو سکھائیے تاکہ بعد میں وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ پھر اس کے بعد آیت 58 اور 59 ہے، یعنی اب سورت کے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا میں اپنے بچوں کے سامنے اپنی نجی گفتگو تو نہیں کرتی؟ یعنی شوہر بیوی اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی چھچوری باتیں تو نہیں کرتے کہ جس سے بچے وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس سورت کی وجہ سے واقعی روشنی ڈال دے۔